علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس بائی ایس او.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پچھلے درس سے کچھ مختلف چہرے نظر آ رہے ہیں. اگر میں پچھلے درس کے تسلسل میں بات کروں تو شاید یہاں پر بات کرنا صحیح نہ ہو. اچھے ہم نے یہی سوچا تھا کہ اس کے فوراً بعد یا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک بھی تھا اور ہمارا پچھلا ٹاپک تقلید کے موضوع پر تھا, اور ہم نے اس بات پر بحث کی کہ ایک مرجع کی ضرورت کیوں ہے اور اس کو عقل سے اور روایات سے حتیٰ قرآن سے کس طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آج مجھے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, اس لیے مقدمتاً کچھ میں اپنے پچھلے درس کی طرف پلٹتا ہوں. اور ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کہ سلسلہ جو کہ خداوند متعال کی طرف سے شروع ہوا اور وہ اس عادل اور حکیم ذات کے لیے ضروری تھا, وہ یہ کہ اگر ایک ہدایت انسان کے لیے ضروری ہے اور ہدایت کا محتاج ہے انسان, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ حالیوں کو بھی, اور اس نے اس حکیم کریم اور عادل ذات نے کسی انسان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں دنیا میں آیا اور میرا کوئی حامی نہیں تھا, مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس لیے اس نے سب سے پہلا انسان جو ہے وہ اس کا حامی ہے, اور اس وقت سے لے کر اور مستقل ہر دور میں ہر اسٹرا میں اس کے حامیوں کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہدایت کی ذمہ داری امامت کے پاس آ گئی. لیکن ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ بہت ساری ذمہ داریاں جو کہ نبوت ایک ذمہ داری تھی, شریعت کو لانے کی ذمہ داری تھی, دوسری ذمہ داری اس شریعت کے مطابق ہدایت کی تھی, تیسری ذمہ داری شریعت کی حفاظت کی تھی, چوتھی ذمہ داری اس شریعت کے نفاذ کی تھی. شریعت کا آ جانا کافی نہیں ہے بلکہ شریعت کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے, قرآن کا آ جانا کافی نہیں ہے, قرآن کے احکامات کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے. انبیاء آئے, شریعت کا سلسلہ شروع ہوا اور جناب خاتم پر شریعت ختم ہو گئی, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبوت اور امامت میں جو فرق ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا کہ نبوت پر وحی نازل ہوتی ہے, شریعت آتی ہے, اور امامت پر وحی نازل, وحی بصورت شریعت, شریعت ورنہ وحی اگر رابطے کا معاملہ ہو یا جبرائیل کے نزول کا معاملہ ہو تو یہ ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ جناب زہرا کے اوپر امام خمینی نے ایک جگہ بیان کیا کہ موثق روایات سے ثابت ہے کہ جبرائیل جناب زہرا پر نازل ہوتے تھے اور وہ آپ کو آئندہ کے حالات کی خبر دیتے تھے, یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں. لیکن شریعت شریعت نہیں ہوگی,
किसी इमाम पर या किसी मासूम पर अब शरीयत का सिलसिला जारी नहीं रहेगा और वो नबूवत पर ख़त्म हो गया, नबूवत भी ख़त्म हो गई यानी वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इस शरीयत में, शरीयत मुहम्मदी सबसे आखिरी शरीयत है, इस शरीयत में कोई इजाफा नहीं होगा। इमामत का काम क्या है? इमामत का काम ये नबूवत पर ख़त्म हो गया, ये नबूवत के साथ ख़त्म हो गया, लेकिन इमामत का काम यह है कि हिदायत करें, उस शरीयत की तबलीग करें, उस शरीयत की हिफाजत करें और उस शरीयत का निफाज। इमामत का सिलसिला भी यानी पर्दे गैबत में चला गया, अब मासूम मौजूद नहीं है हमारे सामने जो कि इस शरीयत को बाकायदा तबलीग करे और इस शरीयत को खुद आकर शख्सन हिफाजत करे और इस शरीयत को नाफिज करे। जिस तरह से अमीर मोमिनीन ने अपने दौरे खिलाफत में शरीयत को नाफिज किया, अब हमारा इमाम पर्दे गैबत में मौजूद है और जिस तरह मैंने आपके सामने बयान किया कि जब तक हम उसके आने का इंतजाम अहतमाम नहीं करते वो पर्दे गैबत में रहेगा। लेकिन क्या इस दौरान शरीयत मुअत्तल रहेगी? क्या इस दौरान शरीयत को नाफिज नहीं होना चाहिए? क्या इस दौरान वो लोग जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी में हुकूमत इस्लामी नहीं होनी चाहिए? ये वो सवालात हैं कि जो किए जाते हैं और उनकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि अगर इमाम मासूम नहीं तो उसका वली, उसका नायब, जिस तरह इनफरादी मामलात में हम उसकी तकलीद करते हैं और वो हमें बताता है कि ये सही है ये गलत है, उससे आगे बढ़ के क्योंकि इज्तमाई मामलात में सिर्फ तबलीग काफ़ी नहीं होती बल्कि उसका निफाज भी ज़रूरी होता है। एक झगड़ा होता है या किसी जगह चोरी होती है, डाका डलता है, एक इख्तलाफ होता है, इस मामले में कौन आएगा जो फैसला करेगा? कोई फकीह अगर तमाम अफराद को जमा करें और उसमें देखें कि सबसे बेहतर कौन है तो लाजमी सी बात है हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि एक फकीह, एक आलिम शरीयत के मुताबिक हमारा फैसला करेगा। लिहाजा अगर कजावत का मनसब हम कहीं किसी को देते हैं तो फकीह को देते हैं। लिहाजा कजावत कौन करेगा जमाने गैबत में? एक फकीह, एक आलिम। उसने कजावत कर दी, उसने कहा इसने चोरी की है और चोरी साबित हो गई, उसने कहा कि शरीयत ही कहती है कि इसके हाथ को काट दिया जाए। कजावत तो कर दी, अब इस कजावत के मुताबिक इस हुक्म को नाफिज कौन करेगा? हम कहें भी कजावत काफ़ी है, अगर कजावत काफ़ी होती तो फिर माशरे में इस तरह से फसाद ना होता। आज हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को फांसी का हुक्म हो चुका है, दहशतगर्दी में मुलव्वस बहुत सारे लोगों को ये कहा जा चुका है कि इनको फांसी दे दी जाए, लेकिन क्योंकि हुकूमत हुकूमत इस्लामी नहीं है, क्योंकि वो निफास की ताकत नहीं रखती, कुव्वत नहीं रखती, इसलिए वो सब लोग बैठे हैं और इसीलिए हम आए दिन दहशतगर्दी देख रहे हैं। कल का जो वाक़ हुआ वो भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, पाकिस्तान की तारीख की, यानी इतना बड़ा एक्सप्लोजिव जो है, एक्सप्लोजिव अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धमाका है। बड़े आराम से वो वहाँ पर ट्रॉलर खड़ा करता है और उतर के चला जाता है, उसको कोई ना रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है और सज़ा देने वाला कोई नहीं। अगर पकड़ा भी जाए ये शख्स तो सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन हमें, हमारी अक्ल ये कह रही है कि ज़रूरत है। अगर आज यहाँ पर احکامات نافذ ہوتے، سزائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، تو دہشت گردی اتنی عام نہ ہوتی. بس ان احکامات کا نفاذ ضروری ہے. پردہ غیبت میں معصوم موجود ہے، وہ اس طرح سے احکامات کو نافذ نہیں کر سکتا. اب عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایک سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزاریں، اور سلسلہ اسی وقت ہوگا جب حکومت اسلامی ہو، ایک فقیہ کی قیادت موجود ہو، اور وہ فقیہ اس حکومت کا سربراہ ہو. نہ صرف یہ کہ قضاوت اسلامی لحاظ سے ہو رہی ہو، بلکہ احکامات کا نفاذ بھی اسلامی طریقے سے ہونا ضروری ہے. ہمارے ملک میں جیسا میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ نفاذ نہیں ہے، اسی طرح سے ہماری عدالتیں بھی اسلامی نہیں ہیں. آج ہمارے ملک میں اگر گواہ موجود نہ ہو اور وہ خود بھی اعتراف کر لے، جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے عدالت میں کیا، اگر وہ خود بھی اعتراف کر لے تو بھی اس کو سزا نہیں دی جا رہی، اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے. ملک اسحاق کی مثال آپ کے سامنے، اس نے کہا 100 سے زیادہ قتل عدالت میں کھڑے ہو کے کہا، لیکن ہمارا عدالتی نظام جو کہ 1800 صدی میں بنے ہوئے انگریزوں کے اصولوں کے مطابق ہے، اس کے تحت اگر گواہ موجود نہیں ہے، اگر کوئی آ کے کھڑا نہیں ہو رہا کہ جناب اس نے مارا ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جا رہی. یعنی قضاوت کا سلسلہ بھی ہمارے ہاں اسلامی نہیں ہے. بس یہ بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ حکومت اسلامی کا قیام ضروری ہے. امام پردہ غیبت میں موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک امام دوبارہ ظہور نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ جو ہیں اسی طرح سرگرداں اور پریشان رہیں گے. اسی طرح سے لوگ جو ہیں نا وہ دوسرے سسٹمز کے تحت پستے رہیں گے. یہ جتنے بھی نظام ہیں چاہے کیپٹلزم ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے انگریز کا بنایا ہوا وہ نظام جس کے تحت ہم بر صغیر میں ایک مدت تک زندگی گزارتے رہے، چاہے کوئی بھی ہو، یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں بے شمار خامیاں موجود ہیں. لہذا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک فقیہ جو کہ ولایت رکھتا ہے امام کی طرف سے اور خدا کی طرف سے، کہ اگر امام موجود نہیں ہے، اور ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ایک آئیڈیل چیز موجود نہیں ہے تو اس سے بہتر چیز کو، اس سے کمتر چیز کو لے لیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی ہر چیز سے محروم ہو جائیں. اسلام نے بھی یہ بات روایات کی صورت میں بیان کی ہے. دلیل عقلی ہم نے دی، دلیل نقلی کیا ہے؟ وہ روایت جو کہ ہمارے بارہویں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اپنی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. کتابیں شاید سب کے پاس نہیں ہیں، جبکہ ہونی چاہیے. عمل حوادث الواقعہ، یہ جملہ اس روایت کا بہت امپورٹنٹ ہے. حوادث واقعہ یعنی زمانے میں پیش آنے والے واقعات، یعنی کرنٹ افیئرس. ابھی آپ نے حالات حاضرہ کا آپ کا لیکچر ہوا ہوگا، آپ نے سنا، آپ کو جو مشکلات آپ کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں، وہ جو باتیں میں نے کہیں کہ ہم قضاوت کی مشکلات میں پھنسے ہوئے، ہم سیاسی مسائل میں پھنسے ہوئے، ہم نفاذ کی مشکلات میں پھنسے ہوئے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے زمانے کی، ہمارے دور کی مشکلات ہیں جن سے ہم اس وقت جو ہے وہ برسر پیکار ہیں. یہ جو حوادث واقعہ ہیں، یہاں پر ہم کہاں جائیں، کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے کہا کہ فرج
ہم نے کہا کہ ان واقعات ان حادثات میں تم رجوع کرو فیہا ان حادثات میں الی روات حدیثنا ان لوگوں کی طرف جو ہمارے روایات بیان کرنے والے ہیں یعنی علماء کی طرف فقہا کی طرف وہ لوگ جو روایت سے سروکار رکھتے ہیں وہ لوگ جو روایت کا تجزیہ و تحلیل کر سکیں یہ اشارہ ہے ایک مرجع کی ایک فقیہ کی طرف ایک ایسے فقیہ کی طرف جو کہ ہماری روایات کو سمجھنے اور تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو صحیح اور غلط کو جدا کر سکتا ہو ضعیف اور احسن کی تشخیص دے سکتا ہو ایک ایسے فقیہ کی طرف ہوں گے پھر امام نے کہا کہ یہ جو ہے وہ حجت ہے میری طرف سے تم پر فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ أَنَا حُجَّتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ دیکھو یعنی حجت کا مطلب کیا ہے یعنی پھر کوئی غیل حجت یا بہانے کی گنجائش نہیں ہے میں تم پر حجت قرار دے رہا ہوں ان کو یعنی جس طرح سے میری ولایت تم پر ہے اسی طرح سے ان کی ولایت بھی تم پر ہے دیکھو جس طرح سے میرے امر کے مقابلے میں تم چون چرا نہیں کر سکتے اسی طرح سے ان کے حکم کے مقابلے میں بھی چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی لیے ہم نے کہا ولی فقیہ جو ہے ولی امر ہے یہ امور کی ولایت رکھتا ہے حکم دینے کا جواز رکھتا ہے کیوں اس لیے کہ امام نے کہا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ یہ فقہا یہ روات حدیث میری طرف سے تم پر حجت ہیں دیکھو ان کی بات سے انکار نہ کرنا اور اس طرح سے اس حدیث کی روشنی میں اور بہت ساری حدیث بھی ہیں مثلا وہ جو حدیث ہم نے پچھلے درس میں بیان کی وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ امام نے وہ شرائط بیان کی اور جب کہا کہ من کان سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فقلدوہ بس اس کی تقلید کرو تقلید کرو یعنی یہ حجت ہیں میری طرف سے تم پر ان کی بات کو مانو کس میدان میں مانو صرف انفرادی میدان میں فقلدوہ ان کی تقلید کرو صرف انفرادی میدان میں نہیں اس سے بڑھ کر حوادث سے واقعہ میں بھی ان کی تقلید کرو جو یہ کہہ دیں اس کو مانو بس وہ ذات جو کہ حکومت اسلامی کو قائم کرے اور اس حکومت کی سربراہی کرے اور وہ ولی ہو امام کی طرف سے حجت ہو امام کی طرف سے ہم پر اس کو ہم ولی فقیہ کہتے ہیں اور ولی امر کہتے ہیں صحیح ایک حکومت کا سربراہ ہوگا وہ حکومت قائم ہوگی یہ ولی فقیہ کی حکومت کہلائے گی اور وہ اس حکومت کا سربراہ کہلائے گا اس سربراہ کی شرائط خدا نے امامت کو اپنے لیے مختص کیا ہے خدا وجعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا ہم نے قرار دیا امام یہ خدا کے پاس ہے کہ وہ امامت کی تشخیص دے کہ کون امام ہے اور کون امام نہیں ہے آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک کو خدا نے چنا اور امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک ہر ایک کو یہ انتخاب خاص ہے اور ایک ہے انتخاب عام یعنی وہ جو پردہ غیبت میں امام کے جانے کے بعد منتخب ہوتا ہے اس کا بھی چناؤ دراصل خدا ہی کی طرف ہے، لیکن یہاں انتخاب عام ہے، خاص نہیں ہے، شرائط بتا دی گئی ہیں، ان شرائط کی روشنی میں اس کا چناؤ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرجع ہے یا ولی فقیہ ہے۔ مرجع بہت سارے ہو سکتے ہیں، مراجعین جس طرح آج موجود ہیں 8-10 مراجعین کی تعداد موجود ہے، لیکن ولی فقیہ یا ولی امر، یہ ولی فقیہ ہم نے کہا ایک حکومت کی نسبت ہے، ایک خاص جگہ پر حکومت موجود ہے اور یہ ولی فقیہ حکومت کا سربراہ ہے۔ لیکن اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کیونکہ اب مسئلہ ہمارا ہے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں حکومت اسلامی نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں حکومت اسلامی ہے، ہمیں کس طرح سے اس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ ولی فقیہ ایران کے اندر ہے اور وہ اس حکومت کا سربراہ ہے، ایران سے باہر ہم کیا کیسے اس کے حکم کے تابع ہو گئے؟ جس طرح سے ایک حکومت کے اندر ولی فقیہ کی ضرورت ہے، اسی طرح سے کیا ہمیں آج اپنے سیاسی اجتماعی وظیفے کی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ہمارے اوپر دشمن جو ہے وہ حملے کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، ہمارے ملکوں پر قبضے کرتا ہے، اقتصادی معاشی سازشیں ہمارے خلاف کرتا ہے، ایسے میں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہم کس کی طرف دیکھیں، کس سے اپنا وظیفہ معلوم کریں اور کس کے حکم کی تعمیل کریں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ولی امر ہونا چاہیے، ایک مسلمانوں کا، ایک شیعوں کا لیڈر رہبر ہونا چاہیے، جس طرح سے ہر فرقے کا ایک لیڈر ہے اور وہ سیاسی اجتماعی معاملات میں اس کی پیروی کرتے ہیں، اس طرح ہمارا بھی کوئی لیڈر ہونا چاہیے، اس لیڈر کو ہم کہتے ہیں ولی امر۔ ولی امر مسلمین، یہ مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، اس کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ولی امر یہی ایک ولی، کسی ملک میں ولی فقیہ ہوگا تو وہی ولی امر ہوگا؟ جس طرح سے آج ایران میں، صرف پوری دنیا میں ایران میں حکومت اسلامی قائم ہے، تو ہم نے کہا کہ اس ملک کا جو ولی فقیہ ہے اس کو ہم ولی امر قرار دیتے ہیں، پورے دنیا ولی امر مسلمین ہم نے قرار دیا۔ کل اگر عراق میں حکومت بن گئی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بحرین میں بن گئی اور انشاءاللہ پھر لبنان میں بن گئی، اسی طرح سے اگر 4-5 ممالک میں بن گئی، تو ولی امر کون ہوگا؟ کیوں، یہ کہاں سے طے ہو، دلیل اس کی کیا ہے؟ شرائط، جس طرح سے وہاں پر شرائط کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے، اسی طرح ان ولات فقہا جو ہیں، جو مختلف، خدا کرے انشاءاللہ ایسا ہونے والا ہے کہ جو ممالک جہاں پر حکومت اسلامی قائم ہو گئی ہے وہاں پر فقہا حاکم آ گئے ہیں، اب ان میں جو شرائط کے لحاظ سے، جس طرح مراجعین زیادہ ہوتے ہیں، 8-10 مراجعین ہیں، آپ کو کہا گیا آپ عالم کی تقلید کریں، عالم کی تقلید واجب ہے، مثلا آپ کو کچھ ثابت ہو گیا کہ فلاں مثلا ایکس جو ہے وہ وائی سے زیادہ عالم ہے، لیکن آپ کو لگتا وائی ذرا اچھا لگتا ہے، کیا آپ وائی کی تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانی عالم ہے، علم زیادہ رکھتا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی تقلید کریں۔ اسی طرح سے اس ولی فقیہ کی شرائط جہاں عالمیت ہیں، یعنی اپنے اس منصب کے حساب سے، اور اس منصب کو اور اگر وسیع کر دیں، اس چیز کو دیکھیں، تو جہاں حکومت ہے وہاں پر اجتماعیات بھی ہیں، عالمی سیاسیات بھی ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ وہ شرائط زمانے سے آگاہی ہے، وہ تمام چیزیں جس میں زیادہ پائی جا رہی ہوں گی اسی کو ہم کہیں گے یہ اس وقت کا ولی امر مسلمین ہے، اور وہ واحد ہوگا، مرجعیت کی طرح کیا ہی نہیں ہو سکتے۔ مرجعیت اگر 10 بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انفرادی معاملات ہیں، لیکن اجتماعی معاملات میں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا حکم جو ہے وہ سب پر ایک طرح سے نافذ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ولی فقیہ کوئی حکم دے دے تو تمام علماء فقہا حتیٰ مراجعین پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ یہاں تک ہمارا درس تھا، اس کے مطابق اس میں ایک اور چیز دی ہوئی ہے، وہ میں بیان کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، سوالات کا جواب میں دوں گا، لیکن اس چیپٹر کو پورا کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ولی فقیہ کی برکات دی ہیں۔ ایک معاشرہ جو کہ ایک دینی حاکم کے تابع ہے، جو کہ ایک دینی رہبر کی اتباع کر رہا ہے، اس کی اتباع کی برکات کیا کیا ہیں؟ خود ایران کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھا گیا، اور ان 34 سالوں میں ایران نے جس تیزی سے ترقی کی ہے دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو اتنی سازشوں کے بعد، اتنی اقتصادی معاشی پابندیوں کے بعد اس نے اتنی ترقی کی ہے۔ اگر آپ دنیا میں جو ممالک ترقی کر رہے ہیں اگر ان 30 سالہ 34 سالہ 40 سالہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایران نے ہر فیلڈ میں، اگرچہ سازشیں ہیں، ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن ایران نے ہر میدان میں ترقی کی ہے۔ اگر ان کی آپ وہ خبریں جو کہ ان کی ایجادات اور ان کی تحقیقات سے متعلق آتی ہیں، علمی خبریں جو آتی ہیں، اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں تو ہر روز اگر میڈیکل اور طبی میدان میں دیکھیں تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کا علاج انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ ایڈز کا علاج ایرانیوں نے نکال لیا ہے، ان کے پاس جو پیرالائز ہو جاتے ہیں اس کا علاج موجود ہے، انجیکشن نکال لیا ہے کہ انجیکشن سے وہ جس حصے میں وہ اس کی نرو جو ہے وہ کٹتی ہے یا معطل ہوتی ہے وہاں پر وہ انجیکشن لگاتے ہیں یا اس کو ایک انجیکشن سے صحیح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی جو ہمارے ساتھ ایک تازہ واقعہ پیش آیا، وہ بچی جو کہ محضر زہرا جس کو زخمی کیا گیا، اس کے والد کو شہید کیا گیا، ہم نے اس کی سی ڈیز، اس کی ایکس رے اور اس کی رپورٹ پوری جو ہے نا وہ ایران بھیجی، اور باودینی نے یہ کہا کہ ہم اس کا علاج، اس کی ساری چیزیں ہم کریں گے، پہلے اگر وہاں کے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں تو ہم اس بچی کو لے کر جائیں گے اور علاج کروائیں گے۔ وہاں پر جب ڈاکٹرز کے پاس گئی اور ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچی پہلے مہینے میں ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو کھڑا کر دیتے۔ ابھی پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ تازہ رپورٹس بھیجیں اور ہم پوری کوشش کریں گے ابھی اس کی تازہ رپورٹس دیکھنے کے بعد کہ اس کا علاج ابھی ممکن ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ڈیلے ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ تازہ سی ڈیز اور رپورٹس گئی ہیں وہاں پر اور اس کے بعد جواب آنا ہے۔ آغا خان کی لیبارٹری کے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو ڈسچارج کر دیں، گھر والے ڈسچارج نہیں کرنا چاہ رہے، کچھ مسائل ہیں۔ میری وہاں کے لیبارٹری کے ڈاکٹر سے بات ہوئی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو ڈسچارج کروا دیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہو، امریکہ، انگلینڈ، کہیں پر اس کا علاج نہیں ہے. اور اس کے یہ الفاظ ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں علاج ہو سکتا ہے تو ایران ہے. جنگ کے دوران کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گولی جو ہے وہ بیک بون پہ جا کے لگتی تھی اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی تھی. ایرانیوں نے اس پر اتنی زیادہ ریسرچ کی اور ترقی کی ہے کہ وہ انہوں نے اس کا علاج نکالا ہے، اور ان کے ڈاکٹرز ظاہر ہے کہ جب وہ ان کا رابطہ خدا سے، خدا نے ان کو ایسی کرامات دی ہیں کہ بہت سارے کام جو پوری دنیا میں نہیں ہو پا رہے وہ ایران میں ہو رہے ہیں. میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں کہ 17-17 سال، 20-20 سال علوم کو حاصل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوئے، اور انہوں نے توسل کیا امیر المومنین سے اور کہا کہ ہمیں حکمت علویہ چاہیے، اور خدا نے ان کے ہاتھ میں ایسی چھپا رکھی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس حکمت علویہ موجود ہے. اور کیوں نہ ہو، جب وہ خدا کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. تہران میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے بقیت اللہ. اس ہاسپٹل کے اندر بغیر چادر کے خاتون کو جانے کی اجازت نہیں ہے. صرف حجاب نہیں ہے، صرف کوٹ اسکارف نہیں ہے، جس طرح سے حرم امام رضا میں بغیر چادر کے کوئی خاتون نہیں جا سکتی، اسی طرح سے یہ جو نام گرامی امام کے نام پر رکھا گیا ہے، اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے بغیر چادر کے اس ہاسپٹل میں جائے. بس اس ہاسپٹل میں شفا کیسے نہیں ملے گی؟ کیسے امام کی نظر عنایات اس ہاسپٹل کی طرف اور اس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں اور اس کی انتظامیہ کی طرف نہیں ہوئی؟ آج ایران کی ترقی کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، اور بار بار ہونے والی سازشیں، حملے، سب کچھ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام کی نظر، امام کی مدد و نصرت اس ملک پر ہے، اور اس کی وجہ اس نظام ولایت کا تسلسل ہے جو کہ ولی فقیہ کی صورت میں جاری ہے. نہ صرف ایران، ایران کی ایک آخری، میں یہ ایران کے جو سائنٹسٹ ہیں، امریکہ کو اس بات کا یقین ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، یقین ہے، لیکن پھر بھی کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اس لیے کہ ایران علمی ترقی نہ کر سکے. وہ جس کو اس نے ہوا بنایا ہے، جس کو صرف اپنے لیے، خود ایٹم بم بنا کے رکھے ہوئے، دوسرا نہ بنائے. صحیح ہے نہیں بنا رہے، ایٹم بم تو نہیں بنا رہے، یقین ہے، حرام قرار دیا ہے رہبر معظم نے کہ حرام ہے ایٹم بم کا بنانا، حرام ہے، تو ایران کیوں بنائے گا؟ یہ ان کو یقین ہے. لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ ریسرچ کر کے اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ جس مقام کو آج تک انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے. اور کسی، یہ سینیٹری فیوجز کی جو ایکسٹینشن ہے، اس مقام پر نہ پہنچے کہ اس جگہ پر پہنچ کے ایرانی کہیں کہ اب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اور وہ کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ خوشخبری بھی سنیں گے کہ وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر دنیا میں کوئی نہیں پہنچا. یہ جب انہوں نے پہلا تجربہ کیا ہے، ان کے جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کی عمر 30 سال، زیادہ سے زیادہ 31 سال ہے، اور وہ سائنسدان جس کو شہید کیا اس کی عمر 31 سال تھی. جب انہوں نے پہلا ایکسپیرئنس کیا ہے تو ویڈیو جو کہ موجود ہے اس میں یہ دکھایا ہے کہ جیسی ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا، سب کے سب سجدے میں گئے، اور وہ بقول کسی کے جو کہ ان سب کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب نواز شب کے پابند ہیں، سب. پھر یہ ملک ترقی کیوں نہ کرے؟ اس کی برکات کیوں زیادہ سے زیادہ نہ ہوں؟ آج دشمن اس سے کیوں نہ ڈرے؟ ڈرتا ہے کیونکہ خدا اس ملک کے ساتھ ہے، امام زمانہ اس ملک کے ساتھ ہے. وہ بہت سارے معجزات جو کہ آپ سنتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، صرف یہ نہیں، لبنان میں حزب اللہ نے یہ کہا کہ ہم ولی امر، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہم مانیں گے،
بہت سارے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں، لیکن ایک تو واقعات جو کہ موتی محض ہیں، وہ ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ ہمارا رہبر وہ ہے۔ ایران میں اسلامی کانفرنس ہوئی، رہبر اندر داخل ہوئے، سید حسن نصر اللہ اسٹیج پر اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جیسی رہبر اندر داخل ہوئے سید حسن اوپر سے اتر کے نیچے جاتے ہیں۔ یہ اس جنگ کے بعد کی بات ہے، 35 روزہ جنگ میں کامیابی کے بعد کی بات ہے، جب پوری دنیا، خاص طور پہ عرب دنیا نے سید حسن کو اپنا ہیرو بنایا ہوا۔ نیچے اتر کے جاتے ہیں اور رہبر کے بازو کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ رہبر کے ہاتھ کا، رہبر نے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، بازو کا بوسہ لیتے ہیں۔ سید حسن سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا کہ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ تم جس کو ہیرو سمجھتی ہو، اس کا ہیرو، اس کا مقلد کون ہے، اس کی وہ تکلیف۔ اور بار بار ایسا ہوا، امام خمینی کے دور میں بھی اور سید حسن کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ حزب اللہ نے اپنی قوانین میں قانون بنایا کہ دو دفعہ کے بعد تیسری دفعہ کوئی سیکرٹری جنرل نہیں آ سکتا، وہ گیپ ہوگا، پھر اس کے بعد آئے گا۔ جب دوسرا ٹینیور ختم ہو رہا تھا سید حسن کا، اب سب پریشان تھے، چاہ سب رہے تھے سید حسن آئے، لیکن قانون موجود تھا، اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پوری ان کی 5 رکنی ایک کمیٹی ہے، وہ سب بار بار بیٹھے، لیکن کیونکہ قانون بن چکا تھا، آخر میں طے ہوا صحیح ہے، رہبر کے پاس جاتے ہیں، جو رہبر کہیں گے وہ مانیں گے۔ رہبر کے پاس گئے، رہبر نے کہا کہ قانون اچھا ہے لیکن ابھی اس کی پابندی نہ کی جائے، چھون و شرا۔ انہوں نے کہا بس، رہبر نے کہا ختم ہو گئی بات۔ 33 روزہ جنگ میں، جیسے یہ جنگ شروع ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ دو اسرائیلیوں کو پکڑا گیا، دو اسرائیلیوں کو پکڑ کے جیسے انہوں نے پکڑا، اسرائیل نے شدید بمباری کی، اور ایک ملک پر جنگ اس طرح سے آوی کی کہ ہر شیعہ علاقے پر، ہر شیعہ محلے پر انہوں نے بمباری شروع کی۔ اتنا زیادہ پریشر ان کے اوپر آیا، اتنا زیادہ پریشر آیا کہ عوامی لحاظ سے بھی اور حزب اللہ کے اندر بھی لوگ کہنے لگے یہ کیا کیا، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حزب اللہ نے کیا کیا، پورے ملک کو اپنے خلاف کھڑا کر۔ اب اتنی بڑی آرمی، اس کی 5ویں دنیا کی بڑی قوت ہے، وہ ایک حزب اللہ کے خلاف آ جائے تو کیا ہونا۔ یہ پریشر بڑھتا رہا۔ 6ٹے دن ان کی میٹنگ ہوئی، اور حزب اللہ کی جو ہائی کمان تھی، اس نے بیٹھ کے اس پریشر میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان دو اسرائیلیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح سے جنگ بند ہو جائے، فیصلہ ہو گیا۔ 7ویں دن صبح رہبر کی طرف سے ایک لیٹر سید حسن کو ملتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی، آج سے 2 مہینے کے بعد یہ جنگ آپ کے اوپر مسلط ہونی تھی، لیکن ان دو اسرائیلیوں کو اغوا کرنے کی وجہ سے اس کا ٹائم پیریڈ جلدی آ گیا، اور یہ کام جو کہ اپنے وقت پر ہونا تھا، اس کو 2 مہینے پہلے کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ کام جو جلد بازی میں کیا جائے کامیاب نہیں ہوتا، آپ ثابت قدمی دکھائیں، انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ لیٹر ملتا ہے، اور سید حسن اپنی ہائی کمان کو بلاتے ہیں۔ اب وہ الفاظ سنیں جو سید حسن نے کہے، کہا کہ دیکھو، اگر پوری دنیا کے انہم حجتی علیکم، وہ امام کے الفاظ یاد رکھیے گا، اور یہ سید حسن کے جملے، بے چونو شرائطات، کہا کہ اگر پوری دنیا کے اوکلا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ ایک بات کہیں، اور ان اوکلا میں میں بھی شامل ہوں، سب ایک بات کہیں اور ان سب میں میں بھی شامل ہوں، اور سب کے سب اوکلا ہوں، لیکن ان کے مقابلے پر ولی فقیہ ایک حکم دے، ان کے مقابلے پر تو میں وہ کروں گا جو ولی فقیہ ہے. لہذا یہ وہ لیٹر دکھایا کہ یہ آغا کا حکم ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہم سب کے سب مر جائیں, اب ہم یہی کام کریں گے جو آغا نے کہا. انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور آپ نے دیکھا کتنی بڑی کامیابی ان کو نصیب ہوئی. کم من فئت غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ. کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے اذن سے بڑے بڑے گروہوں پر کامیابی دی ہے. تو قرآن کی آیت ہے, یہ معجزہ آج بھی ہو سکتا ہے, صرف فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو, یا ابراہیم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو, اور نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو, جو تاریخ میں آپ نے کامیابیاں دیکھی ہیں, خدا نے نصرت کی ہے, آج بھی یہ نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے اگر ہم خدا کے ولی کی تباہ کریں. خدا نے جس کے حکم کو ہمارے اوپر نافذ کیا ہے اس کے حکم کو تسلیم کریں. بس اس طرح سے ولایت فقیہ کی برکات ہیں اگر ہم ولی امر مسلمین کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں, تو یہ خدا کی نصرت و مدد ہمارے بھی شامل حال ہو سکتی ہے. بس ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی, یہ بہت مختصر سی گفتگو ہے اس موضوع پر. وإلا اگر چاہیں تفصیلات حکومت اسلامی یا ولی فقیہ جو امام کی کتاب ہے, بہت مفصل امام نے دلائل دیے, 15 کے قریب دلائل ہیں امام کے جو امام خمینی نے اس پر دیے ہیں کہ ایک حکومت اسلامی کی ضرورت آج کیوں ہے, ایک ولی فقیہ کس طرح سے آج کے دور میں ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سے شیخ حسن صلاح الدین کی کتاب ہے ولایت فقیہ, جس میں مختلف نظریات, یعنی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ولی فقیہ ہے لیکن قضاوت کے منصب تک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ولی فقیہ ہے لیکن مجانین, جو مجنوں ہیں, جو عقلی طور پر صحیح نہیں ہیں, یتیم ہیں, ان کی حد تک ولایت فقیہ کو اختیارات حاصل ہیں. لیکن امام خمینی کہتے ہیں نہیں, ولایت کے اختیارات بہت زیادہ ہیں, حتیٰ ہماری ذات اور ہمارے انفرادی معاملات میں بھی ولی فقیہ کو حق حاصل ہے. اس پر شیخ صلاح الدین نے بحث کی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے جو کہ تحلیلی کتاب ہے, اس کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن پر مفصل گفتگو موجود ہے اور تفصیلات اس میں دیکھی جا سکتی ہیں. اب اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ کو خدمت میں. ایک منٹ پہلے ان کا بہت دیر سے آگے. جی دیکھیں, اس میں جیسے ہم نے جیت میں کہا تھا کہ آپ اہل خبرہ کی طرف رجوع کریں گے, جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں گے. یہاں پر ایک طریقہ کار انہوں نے آج تک ابھی تک, کیونکہ ابھی یہ حکومت جیسے ہم نے کہا کہ ایران کے اندر ہے, اس لیے اہل خبرہ کا دائرہ انہوں نے ایران کے اندر ہی بنایا ہوا ہے. کل اگر عراق میں یا لبنان میں یا بحرین میں کہیں بھی حکومت بنتی ہے تو یہ اہل خبرہ کا دائرہ بھی بڑھ جائے گا. انہوں نے ایک اہل خبرہ کی ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو وہ خبرگان کہتے ہیں. اس میں 80 کے قریب مجتہدین موجود ہیں, 80 کے قریب, اور وہ تشخیص دیتے ہیں کہ وہ شرائط جو کہ ولی فقیہ کے لیے ضروری ہیں, وہ شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی. اور نہ صرف یہ کہ تشخیص دیتے ہیں بلکہ ناظر بھی ہوتے ہیں. اگر ابھی چاہیں وہ ابھی چاہیں اپنا اجلاس بلائیں, اور اگر کوئی خدا نہ خاصہ ابھی جو جس ذات کے ہاتھ میں یہ منصب ہے اس پر سب مطمئن ہیں اور ماشاءاللہ کامل ترین ذات ہے اس وقت کے علماء میں کہ جس کے ہاتھ میں یہ منصب, یعنی رہبر معظم کی ذات, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے, جیسے کہ ہوا امام خمینی کے دور میں, انہوں نے نیابت کا منصب آغا منتظری کو دیا ہوا تھا, اور جب مسائل و مشکلات پیش آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں صلاحیت موجود نہیں ہے, تو انہوں نے اپنا اجلاس بلایا اور ان کو اس منصب سے معزول کر دیا, نیابت کے منصب سے ہٹا دیا مجلس خبرگان. تو اہل خبرات جو تشخیص دے گی ابھی مجلس خبرگان, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ابھی یہ اس کا دائرہ محدود ایران کی حد تک ہے، لیکن جب دوسری جگہ حکومت اگر بڑھتی ہے تو دائرہ بڑھ سکتا ہے. حکومت یہ مثلاً ایک حکومت ہے ایران کے اندر اور ایک حکومت ہے عراق کے اندر، فرض کر لیں یہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں. جو ایران کے اندر کا ولی فقیہ ہے وہ عراق کے اندر کی مسائل میں دخالت نہیں کر سکتا، اس سے مراد نہیں ہے، صحیح ہے. اور ایک وقت میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں، یہاں کا بھی ہو سکتا ہے، یہاں کا بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہاں پر ہے ولی امر میں، تو پوری دنیا میں کون رہبریت کے منصب پر فائز ہوگا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہبریت کرے گا؟ مسئلہ یہاں پر ہے، صحیح.
یہ
ظاہر ہے کہ یہ اس کے اندر جیسے ابھی مجلس قبرگان موجود ہے وہ صرف یہ ہے، لیکن جب مجلس دو جگہ ہوگی تو مجلس قبرگان یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی شامل ہو سکتا ہے. بالکل، یعنی وہ جو جیسے مالک اشرف کو مصر کے لیے امام نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، مصر کیا ولی فقیہ وہ تھا، مصر کا ولی فقیہ امام کے دور میں. اب جو بھی وہ کہے مصر کے لوگوں کے لیے پابندی ضروری تھی، صحیح. مثلاً کوئی سیاسی مسئلہ بیان کریں جو مرجے کی طرف رجوع کریں، مرجے کہے گا جی میرا کام فتویٰ دینا ہے. مثلاً اس نے ایک کتاب لکھ دی توضیح المسائل اس کا نام ہے، آپ کہیں جی میں نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہے گا بھائی وہ اس کے اندر میں نے لکھ دیا، آپ اس کو مطالعہ کر لیں، میں نے فتویٰ دے دیا ہے، یا وہ فتویٰ کوئی اس کا وہ بتا دے گا. اب آپ فتوے پہ عمل کریں نہ کریں یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک طرح سے مفتی ہوتا ہے، مرجع مفتی ہوتا ہے، صحیح. انفرادی مسائل یعنی جو ہمیں پیش آتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس میں آپ اس کی طرف، وہ کہتا ہے جی میں امریکہ، آپ ان سے پوچھتے ہیں میں امریکہ کی مخالفت کروں یا نہیں کروں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ خود میں نے ایران کے لوگوں سے، بڑے بڑے جو ایران کے لوگ ہیں میں نے ان سے یہ خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رہبر کی جو تقاریر ہوتی ہیں ہم مستقل اس کو سنتے ہیں اور ہمیں مستقل ہدایت ملتی ہے ایران کے معاملات میں بھی اور بین الاقوامی معاملات میں خاص طور پہ. یہ جو رہبر کی وقتاً وفوقتاً تقاریر ہوتی ہیں اس کو ہمیں مستقل سنتے رہنا چاہیے اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا وظیفہ کیا ہے. مثلاً سازشیں کیا ہو رہی ہیں آپ کو پتہ چلیں گی دنیا میں سازشیں کیا ہو رہی ہیں. مثلاً فلسطین کے خلاف کبھی کوئی سازش ہوتی ہے، رہبر آتے ہیں جمعے کے خطبے میں یا تقریر میں اس کی سازش کو آشکار کرتے ہیں، یا بحرین کے خلاف جو مسائل ہوتے ہیں رہبر آتے ہیں اس کو آشکار کرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس ذریعے سے رہبر کی تقاریر اگر ہم مستقل سنیں تو ہمیں بین الاقوامی مسائل اور اجتماعی سیاسی مسائل میں ہمیں آگاہی ملے گی اور اپنے وظیفے کی تشخیص دینے میں آسانی رہے گی. دوسرا سلسلہ جو ہے نا وہ علماء کے ذریعے سے یا جو یہاں پر ان کے نمائندگان موجود ہیں، خاص طور پہ آپ باودینی موجود ہیں، کبھی آپ کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں اس مسئلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو رہنمائی مل سکتی
ہے. کیا
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مطلقاً یہ ایک حکم ہے کہ حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، اسلامی ملک کی حدود کی حفاظت واجب ہے، صحیح ہے؟ جب افغانستان پر حملہ ہوا، امریکہ نے حملہ کیا، تو بہت سارے ہمارے یہاں پر بھی آپ نے علماء کے بیانات، کچھ علماء کے بیانات بھی بی بی سی میں انٹرویو بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا طالبان کی ہے، لیکن اصلاً یہ حکم اسلامی کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اور امریکہ غیر اسلامی ملک ہے، اس کا افغانستان پر حملہ کرنا اصلاً جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کا دفاع تمام مسلمانوں پر واجب ہے، صحیح؟ یہاں تک کہ افغانستان کے اندر موجود لوگ تھے ان پر سب پیشیاں سنی پر واجب تھا کہ وہ اس کا دفاع کرتے، امریکہ کے خلاف جنگ کرتے۔ اگر کبھی بھی ایسا ہوا کہ غیر اسلامی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، ہم پر دفاع واجب ہے، چاہے حکومت کوئی بھی، صحیح ہے، حکومت کوئی بھی۔ لیکن مسئلہ جیسے آپ نے سوال کیا، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا خدا نہ خاصہ ایران اور پاکستان کا کوئی ایسا کانفلکٹ آ جاتا ہے، وہ اول تو ایران کی طرف سے یہ طے ہے کہ پاکستان کے خلاف کبھی بھی وہ کارروائی نہیں کریں گے، حکومت کے خلاف، یا یہ ان کی پالیسیز میں موجود ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان، حتیٰ افغانستان کے اندر سے اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ کبھی بھی، ہاں اگر کوئی شرور جیسے پاکستان کے اندر آئے اور انہوں نے جو اسمگلرز تھے یا ان کے خلاف کارروائی کی، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف کارروائی کرو کرو کرو، اگر نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے پھر وہ آگے کر دیتے ہیں، لیکن کلی طور پر پاکستان پر حملہ ایران کرے یہ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے ایسا، اگر ایسا ہوتا ہے تو جو بھی ولی امر حکم صادر کرے گا ہم اس کے پابند ہیں، جو بھی حکم ہوتا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، مجتہد اور ولی امر الگ الگ ہے، مثلاً امام خمینی کے دور میں امام خمینی مرجے بھی تھے اور ولی متفقہ طور پہ اکثر جگہ تھا، لیکن خود امام خمینی نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اس کو یکجا نہ کرو، یعنی مرجعیت اور اس کو یکجا نہ کرو، مرجعیت الگ ہو سکتی ہے اور وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ الگ ہونی ہی چاہیے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مثلا کل ہو سکتا ہے کہ رہبر معظم جو ہے نا پوری دنیا میں واحد مرجع ہوں اور وہی ولی فقط ولی امر بھی ہوئی، مستعد ہونا ضروری ہے، مستعد ہونا ضروری ہے، مرجع ہونا ضروری ہے۔ کس نے کہا؟ سیستانی نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ میں ولی امر بھی ہوں اور میں، یعنی ولی امر سے مطلب پوری دنیا کی، پوری دنیا کی مسلمانوں کا رہبر میں ہوں، کبھی آغا سیستانی نے بات کی۔ حتیٰ اس وقت عراق کے اندر جو حکومت ہے اس کو خالصتاً حکومت اسلامی کہیں گے آپ، خود آغا جو ہے نا صحیح ہے ایک حکومت، اس میں شیعہ جو ہے نا وہ سربراہ ہے، وزیر اعظم شیعہ ہے، تو یہ ساری، لیکن اسلامی حکومت ابھی تک آغا نے یہ بات نہیں کہی، آغا سیستانی نے کہ اسلامی حکومت ہے اور میں ولی فقیہ عراق کی نسبت، آغا سیستانی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں ولی فقیہ عراق ہوں، ایسا ابھی تک نہیں کہا۔ تو پھر ولی امر مسلمین تو خیر بہت ہی بڑی بات ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آغا خود جو ہے نا اجتماعی سیاسی معاملات میں رہبر اور آغا سیستانی کے باقاعدہ خط و کتابت ہے اور آپس میں تعلقات ہیں، جس میں آپس میں ایک دوسرے سے مشورے بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں آغا سیستانی نے رہبر سے بعض اجتماعی سیاسی، مثلا ایک وقت امریکنز بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے آغا سیستانی سے ملنے، اور بہت پریشر آیا آغا سیستانی پر، آغا سیستانی بہت پریشان ہوئے کیا کریں، پھر انہوں نے آغا سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں، رہبر سے، ट्रेवर ने कहा मुतलकन अमरीकियों से कभी भी ना मिलें, अमरीकियों से मुलाकात ना करें, हाँ यूएनओ के लोगों से मिलें लेकिन अमरीकियों से नहीं। आज सामी आज तक अमरीकियों से नहीं।